Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وَقُطْبَنَا وَفَرِيدَنَا وَنِزَامَنَا وَسِرَاجَنَا وَأُولَانَا وَأَشْرَفَنَا وَنُورَ عَيْنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمدللہ وارڈلہ سید جماعت کے زیر اہتمام محرم الحرام کی محافل کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات روزانہ ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور یہ فقیر بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ روزانہ حاضر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر مبارک کے فیضان سے اس پورے علاقے کو مستفیض فرمائے. ترتیب کے لحاظ سے آج ہم سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کریں گے, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کے کمالات, ان کی خلافت کے واقعات, ان کی شجاعت اور بہادری, بلکہ یوں کہیے کہ ان کی حیات مبارکہ ایک بحر زخار ہے جس کا ذکر دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں ناممکن ہے. لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس بحر زخار کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کریں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج. سرکار نے اجتماعی اور انفرادی دونوں فضائل ان صحابہ کے بیان فرمائے جو ہم گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورا کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد چند تفسیری فوائد. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے. ارشاد ربانی ہوا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربا، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے. سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکایا ہے، عبادت کا طریقہ بتایا ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، چاہتا کیا ہوں؟ اپنے قرابت داروں کی محبت، یعنی جو میرے قریب ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، میرے اہل بیت ہیں، تم صرف ان سے محبت کر لو، یہی میرا صلہ، یہی میرا صلہ ہے، اس کے علاوہ میں کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا. بلا شبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، سرکار کے اہل بیت میں شامل ہیں، تو ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت ہر صاحب ایمان پر لازم ہے، ضروری ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ، میرا صلہ، میرا اجر یہی ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں، قرابت دار ہیں، تم ان سے محبت کرو. اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قریب ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی، ایک رشتہ. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، دوسرا رشتہ. اہل ایمان میں اسلام لانے والوں میں اول، سابقون الاولون میں سے اول. ہم پہلے بتا چکے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت علی اول، کسی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، کسی نے لکھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین تطبیق فرما دی ان تینوں کے درمیان، فرمایا مردوں میں اسلام لانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، عورتوں میں اسلام لانے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، اور بچوں میں اسلام لانے میں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول. سابقون الاولون، وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرا دیا. اور آپ کی ایک خصوصیت اور ہے، بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو دیگر صحابہ کے حصے میں نہیں آئی، انفرادی خصوصیت. اور وہ کیا ہے؟ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی بیت اللہ میں، مستند صحیح روایات کے تحت آپ کی ولادت ہوئی بیت اللہ. اور بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور شہادت ہوئی مسجد میں، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. گویا زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے اور انتہا بھی اللہ کے گھر. انسان پیدا ہوتا ہے، ابتدا وہی ہے نا، دنیا میں آیا. روایت میں آیا آپ کی والدہ محترمہ بیت اللہ کا طواف کر رہی، طواف کرتے کرتے تکلیف محسوس ہوئی، فوراً بیت اللہ میں داخل ہوئی، اور اسی وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے. جو ہو کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، اس کا مقام کون جان سکتا؟ ابو الحسن شاہ زمن خیبر شکن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام انہیں ملا وہ کسی کو نہیں ملا. انفرادی خصوصیت. اچھا ولادت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے کو گھٹی دی جاتی ہے. ہم شہد چٹاتے ہیں نا، عام طور پہ یہ رواج ہے. دنیا میں آنے کے بعد بچے کی پہلی غذا کیا ہے؟ اسے عرف عام میں گھٹی کہا جاتا ہے. کوئی کوئی دیتا ہے، کوئی کوئی دیتا ہے. عام طور پہ شہد چٹایا جاتا ہے، تھوڑا سا چاہے انگلی میں لگا کر چٹاتی. دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کی پہلی غذا، اس بچے کی پہلی غذا. اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کسی نیک متقی پرہیزگار سے یہ گھٹی دلواؤ، کیونکہ دنیا میں آیا ہے، ابھی پہلی غذا اس کے منہ میں نہیں گئی، اب یہ پہلی غذا ہے جو منہ میں جائے گی. اگر نیک متقی پرہیزگار اسے چٹائے گا، وہی اوصاف اس کے اندر پیدا ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی عالم سے، کسی نیک متقی پرہیزگار سے، کسی شیخ طریقت سے، کوئی بھی نیک آدمی ہو وہ چٹا. اب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئے تو پہلی غذا جو ان کے منہ میں گئی وہ کیا تھی؟ اس میں بھی انفرادیت ہے. آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب علی پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم علیہ السلام کو خبر کی، حضور تشریف لائے، اپنی گود میں مولا کائنات کو حضور نے اٹھا لیا اور اپنا لعاب دہن ان کے دہن میں ڈال دیا. اپنا لعاب دہن حضرت علی کے دہن میں ڈال دیا. مولا کائنات رونے لگے، حضور نے قریب کیا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. والدہ محترمہ فرماتی ہیں حضور کی زبان مبارک چوستے چوستے میرا بیٹا علی سو گئے. گویا دنیا میں آنے کے بعد علی کی غذا دیکھو، پہلی غذا رسول کا لعاب دہن جو علی کے دہن میں گیا، پہلی غذا حضور کا لعاب دہن. تو جس کے دہن میں دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا رسول کا لعاب دہن ہو، وہ باب مدینت العلم نہ بنے تو پھر کیا بنے گا؟ باب مدینت الحکمت نہ بنے تو کیا بنے گا؟ خیبر شکن نہ بنے تو کیا بنے؟ شاہ زمن نہ بنے تو کیا بنے؟ آفتاب نبوت کی کرن نہ بنے تو پھر کیا بنے گا؟ دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا سرکار کا لعاب دہن. یہ مولا کائنات کی خصوصیت. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے زیر سایہ پرورش پائی، جو حضرت علی کے والد سرکار کے سگے چچا. اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے جتنی محبت انہوں نے کی، سرکار کی حمایت کی، کافروں کے سامنے ڈٹ گئے. میں کوئی بھی تکلیف اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہونے دوں. حضور کی بڑی مدد کی، محبت کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی پرورش کی انہوں نے. حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی بہت سارے ان کے بچے تھے، اور اس زمانے میں کثیر العیال ہونا ایک بڑی مشکل بات تھی، کیونکہ روزگار کے اتنے مواقع نہیں تھے. کثیر العیال تھے تو گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے فرزند حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، تاکہ چچا کا کچھ بوجھ ہلکا ہو. سرکار کے سائے عاطفت میں آ گئے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ان کی عمر 10 سال تھی، بالکل کم سن ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرما دی. ام المومنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہو گئے. ایک دن سرکار نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی نے غور سے دیکھا، ایک عجیب و غریب عبادت کرتے ہوئے سرکار کو دیکھا. 10 سال کی عمر ہے، کم سن ہے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دیکھ رہے ہیں. جب حضور پر نور علیہ السلام نے سلام پھیرا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کون سی عبادت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کے متعلق بتا دیا, میرے پاس وحی آئی ہے, جبریل امی آئے ہیں اور اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول. ایک نئی بات سنی, ایک نئے دین کے متعلق سنا. 10 سال کی عمر ہے, کم سن ہے, سوچنے لگے, غور کرنے لگے. فرماتے ہیں پیر کو نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور دوسرے دن منگل کو میں نے اسلام قبول کر لیا, صرف ایک دن کے وقفے سے. اس میں بھی حضرت علی اول ہیں بچوں میں اسلام لانے میں, اول. ایک دن سرکار نے اعلان فرمایا, دوسرے دن اسلام قبول کر لیا. 3 سال تک حضور پرنور علیہ السلام خفیہ طور پر اللہ کے حکم سے, جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا, خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے. ایک مسلمان ہوا, دوسرے ہوئے, تیسرے ہوئے, سارے آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ تبلیغ شروع کر دیجیے, اعلان کر دیجیے, اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, قبیلے والوں کو, سب کو بلائیے اور اعلانیہ طور پر اسلام کی تعلیمات ان کو بتا دیجیے. تو ایک مرتبہ تو سرکار نے کوہ صفا پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا, دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی, جو قریبی رشتہ دار تھے, ان کی دعوت کی. اس دعوت میں 40 مردوں نے شرکت کی, 40, اور اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل تھے. ظاہر نبی پاک علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں رہتے تھے, شامل تھے. سرکار نے سب کو کھانا کھلایا اور جب وہ کھانا کھا چکے, فرمایا سنو, میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, جبریل امی میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں. یہ جتنے بھی بت ہیں, 360 بت یا اس سے زیادہ جتنے بھی تم نے بنا رکھے ہیں, سب جھوٹے ہیں, باطل ہیں, یہ سب ختم ہونے والے, فنا ہونے والے ہیں. ایک خدا کے آگے جھکو, وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. آپ نے یہ اعلان فرما دیا, پوری جماعت میں, یعنی جو جو بھی آئے تھے, سناٹا تاری ہو, خاموش سنتے رہے. پھر سرکار نے جب یہ تعلیم دے دی, اسلام کی تعلیمات ان کو بتا دی, اپنے رسول ہونے کا بتا دیا, اعلان کر دیا, اب نبی پاک علیہ السلام نے ان سے سوال کیا, بتاؤ اس سچے دین کی تبلیغ میں میرا ساتھ تم میں سے کون دے گا؟ یہ جو دین اسلام کی میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں, اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے کے متعلق, اور میں جو اس کا رسول ہوں اپنی رسالت کے متعلق, اور تمام چیزیں جو بتائی ہیں, جو سچا دین میں لے کر آیا ہوں, تو تم سب کو میں نے اس لیے بلایا ہے, اب یہ بتاؤ اس دعوت و تبلیغ میں میرا ساتھ کون دے گا؟ سناٹا تھا, سب خاموش, کوئی نہیں بولا. ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جس کی عمر 10 سال ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس دعوت و تبلیغ میں حضور آپ کا ساتھ ہوں, اگرچہ میں کم سن ہوں, میں کمزور ہوں, میری ٹانگیں پتلی ہیں, میرا جسم چھوٹا ہے, کمزور ہے, میں کم سن ہوں, لیکن اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اس دعوت و تبلیغ میں میں آپ کا ساتھ دوں گا, وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک آپ کا ساتھ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو کچھ فرمایا, شاعر نے اس کو بڑے پیارے انداز میں پیش کیا. حضرت علی نے کیا کہا کہ طفل سیزا سالا علی ابن ابی طالب, وہی شیر خدا
جو ساری دنیا پر رہا غالب، اٹھا اور اٹھ کے بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشمے پر نم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔
اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری عمر کم ہے، میں کمزور ہوں، کم سن ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں، اس دعوت و تبلیغ میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور مولا کائنات نے جو کچھ کہا عمل کر کے دکھایا، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ یہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چچی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بعد میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا تو سرکار کو خبر دی گئی، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے سرانے بیٹھے اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، اور دعا کرتے ہوئے کیا فرمایا، یرحمک اللہ امی بعد امی، اے فاطمہ بنت اسد اللہ آپ پر رحم فرمائے، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک عطا فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو کپڑا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہوا ہو وہی کپڑا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا کفن بنا، سرکار نے وہ عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب قبر مبارک تیار ہو گئی تو راوی کہتا ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر میں لیٹ گئے، جس کی قبر میں سرکار لیٹ جائیں رحمت خداوندی تو پہلے ہی نازل ہو گئی، رحمت خداوندی تو پہلے ہی نازل ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں لیٹے، پھر باہر تشریف لائے اور تدفین کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے الہ العالمین، میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے، دیکھو وسیلے کا لفظ آگے یہیں پر، ہم وسیلہ مانتے ہیں نا، دوسرے نہیں مانتے، سرکار کی دعا سے ہی وسیلہ ثابت۔ کیا دعا فرمائی؟ میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے اس خاتون یعنی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کی مغفرت فرما دے، فراخ کر دے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ خاتون جنتی ہیں، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ خاتون جنتی ہیں، جس کے لیے سرکار دست مبارک اٹھا دیں وہ جنتی نہیں تو کون ہوگا؟ ارے دست مبارک کے علاوہ اپنا کرتا عطا فرما دیا، قبر مبارک میں لیٹ گئے، مغفرت کی دعا فرما دی، سمجھو ان کے لیے تو جنت ہی جنت، جبریل نے مجھے خبر دی ہے۔ اور ایک اور روایت میں سرکار نے فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ ایک دو نہیں، 70,000 فرشتوں کو حکم دیا۔ یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، والدہ محترمہ کی، ان کی عظمت پر قربان ہو جاؤ جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے مغفرت فرما دی، اپنا کرتا عطا فرما دیا، قبر انور میں لیٹ گئے، قبر کے فراخی کے وسعت کی سرکار نے دعا فرما دی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جو لفظ حضور کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو رہا۔ اسی وقت بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہا تھا، یقیناً ان کی قبر تا حد نگاہ فراخ ہو گئی ہوگی اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ یہ آپ کے والدین کریمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہے، خطرات میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر نبی کے ساتھ رہے، ساتھ نہیں چھوڑا۔ بلکہ آپ ہجرت کے واقعے میں یہ سن چکے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سرکار نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ کیوں؟ ان کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جو خون کے پیاسے ہیں، جو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور امانتیں سرکار کے پاس۔ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ جب یہ مجھے مار رہے ہیں تو میں ان کا پیسہ کیوں دوں، میں ان کی امانتیں کیوں ان کے حوالے کروں، یہ تو میری جان کے دشمن ہیں۔ قربان ہو جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، سرکار کے ایک ایک عمل کے۔ حضور نے اپنے عمل سے بتا دیا، دیکھو دشمنوں کی امانتیں دینے کے لیے میں نے اپنے عزیز ترین صحابی کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، رات کو سونا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا۔ تو حضرت علی کو چاہیے تھا، وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بستر پر آپ مجھے لٹا رہے ہیں؟ ارے یہ سارے تو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں، یہ تلواریں لے کر، نیزے بھالے لے کر کھڑے ہیں، ادھر سے نکلیں گے تو مار دیں گے، ادھر سے نکلیں گے تو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، اور آپ کہتے ہیں اس بستر پر لیٹ جاؤ۔ اگر آپ کے شبے میں مجھے مار دیا تب ہو سکتا ہے نا، کسی آدمی کو مارنے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں اور اسی کی جگہ کوئی اور لیٹ جائے، شبے میں مارا جا سکتا ہے؟ نہیں، علی اس مرد مومن کا نام ہے جو موت کو ہر وقت اپنے سامنے سمجھتا ہے۔ علی جانتے تھے مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات موت نہیں آئے گی، آج کی رات موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ زبان رسالت سے نکلا ہے، علی رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے، مدینے چلے آنا۔ حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی، حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی۔ پتا چل گیا جس کی ذمہ داری نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ اطمینان سے سو گئے، اطمینان سے سو گئے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اچانک آ کے مار دے، کوئی حملہ کر دے، کوئی ختم کر دے، نہیں، امانتیں رکھنی، سو گئے۔ صبح اٹھے اور جب وہ مارنے کے لیے آئے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر۔ یہ شان ہے مولا کائنات، اتنے خطرے میں، لیکن صرف زبان رسالت سے نکل گیا کہ تمہیں یہاں سونا ہے، کوئی چونو چرا نہیں کی، بے فکری کی نیند سو گئے۔ سرکار تو ہجرت کر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے کے 3 دن کے بعد، بلکہ بعض روایتوں میں اس سے زیادہ دن بھی آئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب۔ دن رات سفر کرتے رہے، دن رات پیدل چلتے چلتے آپ کے قدم مبارک سوج گئے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اب پھر فاصلہ ایسا بنی کہ سیدھے میدان کا راستہ ہو، پہاڑ ہے راستے، کہیں پہاڑ پہ چڑھنا ہے، کہیں اترنا ہے، پھر چڑھنا ہے، پھر اترنا ہے، پھر میدان ہے، پھر ریت ہے، پھر پتھر ہیں ہر قسم کا راستہ، چلتے رہے سفر کرتے رہے۔ سفر کرتے کرتے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیر متورم ہو گئے، ورم آ گیا پیر، جا کر لیٹ گئے، اتنی سکت نہیں کہ اٹھ کر چند قدم چل سکے۔ کسی نے جا کر بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علی آ گئے، سرکار خوش ہو گئے، چہرے مبارک پر خوشی مسرت کے آثار، علی آ گئے۔ ہاں یا رسول اللہ، پیدل سفر کرتے کرتے آ گئے۔ فرمایا بلاؤ ہماری بارگاہ میں۔ سرکار ان کے قدموں میں، پیروں میں ورم آ گیا ہے، چھالے پڑ گئے سفر کرتے کرتے۔ سرکار نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے خود تشریف لے گئے۔ اگر حکم پہنچتا حضرت علی اڑ کر پہنچ جاتے، کیسی ہی تکلیف ہوتی، لیکن حضور نے اپنے صحابی کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا، علی کی محبت میں سرکار خود ان کے گھر پہنچ گئے۔ علی کیا ہے، انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑے نہیں ہو سکے، تکلیف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل پیدل سفر کیا، پیروں میں ورم آ گیا، چھالے پڑ گئے، سخت تکلیف ہے، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کے پیروں پہ لگایا، اسی وقت پیر صحیح ہو گئے۔ یہ حضور کی لعاب دہن کی برکت دیکھو، اسی وقت صحیح ہو گئے، اور علی اسی وقت چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ اتنی محبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کی چھت پر بت رکھے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے پورے حرم میں بت سجا رکھے، لات و منات، حبل، عزا، جتنے بھی ان کے بت تھے، اور چھوٹے چھوٹے بھی بت تھے، یہ سارے ان کے خدا تھے۔ ہمارا تو ایک ہی خدا ہے نا، ان کے بہت سارے خدا تھے، خدا اتنے تھے کہ بندے میرے خیال سے کم ہوں گے، خدا زیادہ، ایک ایک کے کئی کئی بت تھے، کوئی لکڑی کا ہے تو کوئی تانبے کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی سونے کا ہے، اور مٹی کے تو بے شمار تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ، اور جب میں کھڑا ہوں تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر جو بت ہیں انہیں نیچے پھینک دو۔ انہوں نے جو بیت اللہ کی چھت پہ بت بنا رکھے نا، سب کو توڑ توڑ کے نیچے پھینک دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، میں آپ کے کاندھے مبارک پر میں چڑھوں؟ سرکار آپ چڑھ جائیے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پر آپ سوار ہو جائیے، چڑھ جائیے، آپ مجھ پھینک دیجئے، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، حکم دیا تم چڑھو، اور بیت اللہ کی چھت پر جا کر بت پھینک دو۔ سرکار کا حکم تھا، ٹال بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے مبارک پر چڑھے، سرکار کھڑے ہوئے۔ حضرت علی فرماتے جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، میں اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، ایسا لگا کہ میں آسمان کے تارے توڑ لوں۔ آسمان کے تارے توڑ لوں گا۔ پھر میں بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھا، چھت پہ چڑھا، وہاں سے بت پھینکے، جتنے بھی بت تھے نا بیت اللہ کی چھت پر سے سب نیچے پھینکے، پھر حضور کے کاندھوں پر۔ لیکن جب سرکار کے کاندھوں پر آئے تو سوچا کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے، فوراً چھلانگ لگا دی، میں زیادہ دیر نہ کھڑا رہوں، چھلانگ لگا دی۔ لیکن چھلانگ لگائی تو نہ کوئی چوٹ لگی، نہ کوئی درد ہوا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ سرکار نے پوچھا علی اس مسکرانے کی کیا وجہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی اور چوٹ بھی نہیں لگی، اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی چوٹ بھی نہیں لگی۔ سرکار نے فرمایا علی چوٹ کیسے لگتی، تجھے اٹھانے والا اللہ کا نبی تھا اور اتارنے والا جبریل، اٹھانے والا اللہ کا نبی اور اتارنے والا جبریل تھا، چوٹ کیسے لگتی؟ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بت شکن سارے کو توڑ کر پھینک دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منتخب فرما دیا۔ ایک دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار کو حضرت علی سے بڑی محبت اور متعدد احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار جا رہے ہیں لشکر اسلام کے ساتھ، حضرت علی کو مدینے میں چھوڑ دیا، علی تم یہاں پر رہو، جو یہاں مسلمان عورتیں ہیں بچے ہیں تم ان کی دیکھ بھال کرو۔ سرکار جانے لگے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑے رنجیدہ ہوئے، جہاد کا شوق تھا، اسلام کے لیے لڑنے کا شوق تھا، جری تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، اور شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے، اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اب ایسا آدمی جو تلوار کا دھنی ہو، جو شجاعت و بہادری میں ثانی نہیں رکھتا ہو، جس کے دل میں شوق شہادت جذبہ جہاد موجزن ہو، اس کو جہاد سے روک دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور روکنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، علی تم یہاں رہو مدینے۔ راوی کہتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، سرکار آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کے لیے مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی رنجیدہ ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں کہ وہ جہاد میں جنگ میں شریک نہیں ہو رہے، تو سرکار نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہو جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہو جیسی موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فضائل بھی بیان کر دیے اور ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ کیا فرمایا؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام کے ساتھ؟ اگر صرف اتنا فرماتے نا تو فوراً لوگ یہ اعتراض کرتے یا یہ خیال کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی اور دونوں بھائی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 روز کے لیے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے، دونوں نبی تھے۔ اگر سرکار صرف یہ فرماتے، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی جیسے موسیٰ اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، تو لوگ سوچتے کہ شاید یہ بھی نبی ہیں، کیونکہ وہ دونوں نبی تھے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت بھی فرما دی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کا اعلان بھی فرما دیا اور حضرت علی کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ ان کے اندر سارے اوصاف موجود ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، سرکار لشکر تیار کراتے نا، بھیجتے تھے، اور ایسے نہیں بھیجتے، ان کو ہدایات دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے، باقاعدہ ان کے سامنے خطاب فرماتے تھے تب جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتے تھے. تو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا, اس لشکر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, حضرت علی بھی اس لشکر میں تھے. کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, یعنی ابھی وہ لشکر جا رہا ہے, ابھی گیا نہیں ہے, ابھی وہ لشکر جا رہا ہے, سرکار نے بھیجا ہے, حضرت علی اس لشکر میں ہیں. کہتی ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے ناؤد العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ علی بخیریت واپس نہ آ جائے, میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک علی بخیریت واپس نہ آ جائے اور میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کو امام ترمذی نے اور طبرانی نے روایت کیا. تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا, بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا. مہاجر اور انصار, مہاجر وہ صحابہ تھے جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے اور انصار وہ تھے جو مدینہ طیبہ ہی میں مقیم تھے. اب ظاہر ہے جو آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی بھی شہر جائے گا تو اس کے پاس تو کچھ نہیں, اس کے لیے بالکل ایک نئی جگہ ہے, نہ اس کا مکان ہے, نہ دکان ہے, نہ کاروبار ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, کچھ نہیں. یہی حال صحابہ کا تھا. اگر ایسا ہو کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے, بہت سا پیسہ روپیہ دولت اپنے ساتھ لے جائے تو جس طرح چاہے اسٹیبلش ہو جائے, بہترین مکان خرید لے, پیسہ ہے تو کاروبار شاندار کر لے, سب کچھ کر لے. لیکن وہ صحابہ جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے اپنا مکان چھوڑا, اپنی دکان چھوڑی, اپنا کاروبار چھوڑا, یہاں تک کہ جو مال دولت تھوڑا سا ان کے پاس تھا جب یہ مکے سے نکلنے لگے کافروں نے وہ بھی چھین لیا. یہ بھی نہیں جانے دیں گے, تم نے اس مکے میں کمایا ہے, یہیں چھوڑ کر جاؤ. غور کیجئے اتنے ظالم اور جابر تھے. یہ نہیں سوچا کہ یہ وہاں جا کر کیا کریں گے, وہ تو دشمن تھے, وہ چاہتے تھے کہ وہاں جائیں, تکلیف ہو, پریشانی ہو, مصیبت ہو اور پھر واپس لوٹ کر یہ مکے آئے. لیکن قربان ہو جاؤ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر, انہوں نے گھر چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, عزیزوں کو چھوڑ دیا, سگے رشتہ داروں کو, خونی رشتہ والوں کو چھوڑ دیا, مال اور دولت کو چھوڑ دیا, صرف ایمان کی دولت سینے میں لے کر چلے گئے. ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں, دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. چھوڑ دیا سب کچھ. اب ظاہر اس طرح لٹ پھٹ کر سب کچھ چھوڑ کر صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ جب مدینہ طیبہ آئے تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین انتظام فرمایا. سرکار نے ایک مہاجر کو بلایا, ایک انصار کو بلایا, کہا تم دونوں آج سے بھائی ہو, تم دونوں آج سے بھائی ہو, رشتہ مباحات اخوت محبت ایک مہاجر ایک انصار کے ساتھ قائم کر دی. اور صرف حضور نے زبان مبارک سے صرف کہا ہی نہیں، صحابہ نے دل و جان سے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ جس مہاجر کو جس انصار کا حضور نے بھائی بنایا تھا، انصار نے اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائی کو دے دی. اگر دو مکان تھے تو ایک مکان اس کو دے دیا، اگر دو باغ تھے تو ایک باغ اس کو دے دیا، اگر دولت زیادہ تھی تو آدھی دولت اس کو دے دی. ایسا عمل کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر. سرکار رشتہ اخوت قائم فرما رہے ہیں، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، تم دونوں بھائی ہو تم جاؤ، دوسرے کو بلایا تم دونوں بھائی ہو تم جاؤ، تم دونوں بھائی ہو، آتے رہے. آخر میں کون رہ گیا؟ حضرت علی اکیلے رہ گئے. عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر مہاجر کو ہر انصار کا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. سرکار مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو اکیلا رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. کتنا بڑا مقام دے دیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے. لیکن اس کے باوجود ادب کا یہ حال تھا، احترام کا یہ حال تھا، سرکار نے تو فرما دیا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، حضرت علی نے کبھی نہیں کہا سرکار میرے بھائی. سرکار نے خود فرمایا تھا نا، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، کبھی بھی زبان سے یہ نہیں نکالا سرکار میرے بھائی ہیں. وہ جانتے ہیں ان کا مقام تو بہت بلند، علی نے تو نہیں نکالا، چودہویں صدی کے مولویوں نے نکال دیا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم جیسے ہیں معاذ اللہ، ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی، استغفر اللہ. علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا سرکار کچھ بھی کہتے رہیں لیکن جو ان کا مقام ہے مرتبہ ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے بعد ساری عظمتیں رسول کے لیے ہیں، ساری رفعتیں رسول کے لیے ہیں، ساری بلندیاں رسول کے لیے ہیں. اب اگر کسی کو عظمت اور بلندی چاہیے وہ میرے رسول کے قدموں میں ہے. چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پرندے کا گوشت آیا، پکا ہوا گوشت، پرندے کا گوشت آیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت دعا کی، اے الہ العالمین اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے. کیا دعا فرمائی؟ اے الہ العالمین اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے. ابھی سرکار نے دعا فرمائی حضرت علی تشریف لیا، یہی دعا کی تھی نا، محبوب ترین شخص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، حضور نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور انہوں نے سرکار کے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے کا گوشت تناول فرمایا. گویا اللہ نے بتا دیا مخلوق میں محبوب ترین اگر کوئی ہے تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی محبوبیت، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں. فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں کیسے؟ سرکار نے فرمایا تھا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں چہرے کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ اتنی محبت صحابہ میں اہل بیت، انا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینہ الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ابن سلام اور ان کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے پاس کوئی مجلس نہیں جس میں ہم بیٹھے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و قارب ہیں، ان کو جب یہ پتا چلے گا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ہم سے قطع تعلق کر لے، نکاح طلاق آپس میں میل جول دیکھ بھال ایک دوسرے کی رشتہ داری یہ سب ختم کر دیں گے، جتنے تعلقات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مددگار ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھ رہے تھے، الگ الگ پڑھ رہے تھے اپنے اپنے طور پر۔ ایک سائل کو حضور نے دیکھا اور اس سائل کے پاس ایک انگوٹھی تھی، سرکار نے اس سے سوال کیا، یہ انگوٹھی کس نے تمہیں دی، یہ جو صدقہ تمہیں ملا ہے کس نے تمہیں دیا؟ اس نے اشارہ کیا حضرت علی کی طرف، انہوں نے مجھے دی ہے، یہ صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے دی ہے۔ اچھا کس حالت میں دی ہے؟ کہا حالت رکوع میں، حالت رکوع میں، کیونکہ اس نے آگے سوال کرنا شروع کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں انگوٹھی اتار کر اس کی طرف پھینک دی۔ سرکار نے فرمایا کس حالت میں دی؟ کہا حالت رکوع میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور آپ نے خوش ہو کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، فرمایا اللہ اکبر، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی۔ سرکار نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کی شان، جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے لکھا کہ آیت نازل ہو چکی تھی لیکن اس کا مصداق نہیں پتا تھا، سرکار نے اس وقت یہ آیت تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مددگار نہیں مانا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی ایمان والا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے مددگار۔ یہ تو صرف اللہ کو مددگار کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ بھی مددگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ آگے حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز پڑھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں، حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی قسم کی بہت سی روایت بیان فرماتے ہیں، اس روایت کو ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے یہ سن لیجئے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے متعلق، آپ کے نکاح کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی۔ سرکار نے فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ ہم آپس میں رشتے طے کرتے ہیں، ان کی عظمت دیکھو کہ خالق کائنات آسمان پر ان کے رشتے طے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ اب نکاح کے لیے تو پیسہ بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے نا، جہیز بھی چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، علی تمہارے پاس کچھ ہے نکاح کے انتظام کے لیے، مہر کے لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ۔ فرمایا یہ گھوڑا تو جہاد کے لیے رکھ لو، اور یہ زرہ جو ہے اس کو بیچ کر پھر نکاح کا انتظام کرو اور مہر وغیرہ کا انتظام۔ ٹھیک، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ زرہ لے کر نکلے، ابھی راستے میں تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ علی کہاں جا رہے؟ کہا عثمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نکاح فاطمہ سے کرنے کا ارادہ کیا۔ کہا یہ تو خوشی کی بات، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ گھوڑا تو جہاد کے لیے رکھ لو، اور یہ زرہ جو ہے یہ بیچ کر جو قیمت ہو اس میں مہر کا اور جہیز کا اور جو بھی نکاح کی تیاری اس کا انتظام کرو۔ کتنے کی؟ انہوں نے دام بتائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر حضرت علی کو دے دی۔ اب آپ دیکھیے دونوں میں محبت، ایثار، جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ اور اہل بیت میں محبت نہیں تھی، یہ واقعہ بتاتا ہے صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے قیمت پوچھی، حضرت علی نے بتائی، حضرت عثمان نے اپنی جیب مبارک سے قیمت نکال کر حضرت علی کو دے دی۔ جب آپ نے قیمت لے لی اور زرہ حضرت عثمان کو دے دی، حضرت عثمان نے زرہ پھر حضرت علی کو پیش کر دی کہ یہ شادی کی خوشی میں تحفے میں قبول کرو۔ یہ ہے عثمان غنی کا ایثار، پیسے بھی دے دیے، وہ جانتے تھے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسے بھی دے دیے، زرہ لے لی، اور پھر جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے جنگ میں ضرورت پڑے، وہی زرہ دوبارہ ان کو باادب پیش کر دیا، علی یہ میری طرف سے تحفہ قبول۔ اتنی محبت اہل بیت میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ پیسے لے کر آ گئے، سرکار نے تھوڑے سے پیسے اس میں سے لیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ بلال بازار سے کچھ خوشبو خرید کر لیا، وہ چلے گئے کچھ خوشبو خرید کے لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح پڑھایا اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر فرمایا سنو اس نکاح میں 40,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے، اس نکاح میں 40,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے۔ ارے زمین پر نکاح ہوتا ہے، زمین والے شرکت کرتے ہیں، ان ہستیوں کا نکاح دیکھو اور ان کی سعادت دیکھو، ان کا شرف دیکھو، ان کا مقام دیکھو، کہ زمین والے نہیں آسمان والے بھی شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا 40,000 ملائکہ نے اس نکاح میں شرکت کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مبارک بات دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس طرح خاتون جنت کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کے بعد ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو، دعا کی اے خدا یہ عقد آئے راس دونوں کو، ہو ان کی نسل یا رب دو جہاں میں خیر کا باعث، یہ عقد خیر ہو کونو مقام خیر کا باعث، خدا بندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر کرتے، خدا بندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر کرتے، عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے، عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے۔ دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی، دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی کہ میں نے مرد افضل تر سے کر دی ہے تیری شادی۔ کہ میں نے مرد افضل تر سے کر دی ہے تیری شادی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا فرمایا، کتنا مبارک نکاح تھا، کتنا مقدس نکاح تھا، اور کتنا پاکیزہ دولہا تھا، کتنی پاکیزہ دلہن، اور شریک ہونے والے سارے صحابہ متقی پرہیزگار، نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان والے فرشتے بھی، اور وہ بھی ایک دو نہیں 40,000۔ شہنشاہ کون و مکہ کی شہزادی کی شادی ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ آج تو شہزادی خاتون جنت کی شادی ہے، ایک دو نہیں 40,000 فرشتے شامل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقع پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے، ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں سرکار نے کچھ دیر توقف فرمایا۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی، آپ کی شکایت، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ سرکار سنتے رہے، پھر دوسرا آیا اس نے کی، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا، مختلف شکایتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب وہ کر چکے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا۔ سرکار تو جانتے تھے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ان کا بغض، عناد، عداوت ہے، ان کے جملوں میں، ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ سرکار سے زیادہ حضرت علی کو کون جانتا ہو جو فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار نے کیا کیا، مولا کائنات کو بلایا، ان کا دست مبارک پکڑا، فرمایا لوگوں سنو، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ میں علی سے محبت رکھتا ہوں،
اے اللہ تو بھی علی سے محبت رکھ، اور جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ،
جو علی سے بغض رکھے مولا تو اس سے بغض رکھ، فیصلہ فرما دیا۔ گویا یہ ان کے اعتراضات کا جواب تھا، ان کے بغض اور انعام کا جواب تھا، ان کی شکایتوں کا جواب تھا کہ تم تو شکایتیں کر رہے ہو، اس سے تمہاری عداوت کی نفرت کی بو آ رہی ہے تمہاری گفتگو سے۔ ارے جس کی تم شکایت کر رہے ہو اس کا مقام یہ ہے کہ میں اس سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ اب بعض لوگوں نے کیا کہا، کہتے دیکھو یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان، سرکار نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے مولا کے معنی خلیفہ، مولا کے معنی خلیفہ تو حضور نے فرما دیا۔ ہم نے کہا بے وقوف، اگر مولا کے معنی خلیفہ ہوتے تو حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اگر مولا کے معنی خلیفہ ہوں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی بھی خلیفہ، یہی ترجمہ ہوگا۔ مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی مشکل کشا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا مطلب یہ ہے جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں، جس کا میں مشکل کشا ہوں علی بھی اس کے مشکل کشا۔ یہ معنی خلافت کا اعلان نہیں ہے، مولا کے معنی مددگار۔ اسی لیے ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مشکل کشا مانتے ہیں، اپنا مددگار مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں بڑے جید عالم دین محدث گزرے، اور ایک مزے کی بات یہ کہ ان کو سب مانتے ہیں، ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں اور جو دوسرے ہیں نا مخالفین وہ بھی مانتے ہیں۔ کس کو؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ناد علی مظہر العجائب تجدوہ اولا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے نبوتک یا رسول اللہ بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ کیا ہے؟ نعت علی ہے، یہ ایک وظیفہ ہے، جو اہل طریقت ہیں وہ جانتے ہیں نعت علی ایک وظیفہ ہے، اس کو مشکلات میں پڑھا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس وظیفے کے متعلق، نعت علی کے متعلق لکھتے ہیں، یہ وظیفہ 500 اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، ایک تو نہیں 500 علی اللہ کا وظیفہ ہے جنہوں نے اپنے ورد میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے مشکلات ان کی دور ہوئی۔ ناد علی المظہر العجائب، علی کو پکارو، وہ خدا کی عجیب و غریب صفات کا مظہر ہے۔ تجدوہ اولا لک فی النوائب، وہ ہر مشکل میں ہر مصیبت میں تم ان کو اپنے پاس پاؤ گے۔ کل ہم وغم سینجلی، جتنی بھی مصیبت پریشانیاں ہیں، بے نبوت کا یا رسول اللہ بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، ایسا وظیفہ جس کو پڑھ لیا جائے تو علی کی مدد شامل حال ہو جاتا، انسان کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ہم جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں کہتے، حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار۔ تو جب زبان رسالت سے نکل گیا مددگار ہیں تو ہم کیوں نہ ان کو مددگار مانیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں سچے دل سے علی کو پکارو، وہ تمہاری مدد کے لیے انشاءاللہ موجود۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت جو آپ کی بہادری اور شجاعت پر بیان دلیل ہے، وہ ہے خیبر شکن ہونا، آپ کا خیبر شکن ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے واپس آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کو روک لیا تھا اور سرکار گئے تھے عمرے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ. حضور نے فرما دیا تھا ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں, ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, عمرہ ادا کریں گے واپس چلے جائیں گے. لیکن بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا. پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, شرائط لکھی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. جب سرکار واپس تشریف لائے 25 روز آپ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے. 25 روز, ابھی 25 روز پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ خیبر کے مقام پر جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ہے, ایک مقام ہے اسے خیبر کہا جاتا ہے, وہاں پر 4 یا 5 یا اس سے زیادہ قلعے ہیں جو بلندی پر ہیں, مختلف قلعے. وہاں یہودیوں کی آبادی تھی, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی کس طرح مدینے پر حملہ کیا جائے. اور جو ان کے حلیف قبائل تھے, جو ان کے ساتھی تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ جنگ میں ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے, ان کو ملانا شروع کر دیا. اور اسکیمیں یہ بنائی کہ کسی طرح مل کر مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا جائے, سب یکبار کی حملہ کریں گے, مسلمان ختم ہو جائیں. حضور علیہ السلام کو ان کی سازشوں کا پتہ چل گیا جو خیبر میں یہودی کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فوراً لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا. 25 دن مدینہ طیبہ میں قیام کیا اور فوراً اعلان کر دیا. اور اس میں اہتمام یہ کیا گیا کہ جو صحابہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کے ساتھ تھے, 1400 صحابہ, ان کو ترجیح دی گئی, ان سب کو ساتھ لیا, اس کے علاوہ بھی ساتھ تھے, لشکر تیار ہو گیا. 1600 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے. جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے غیر معروف راستہ اختیار کیا تاکہ جو ان کے حلیف قبائل ہیں ان کو پتہ نہ چل سکے, ایسا نہ ہو کہ وہ راستے میں حملہ کر دیں, ہمیں وہاں تک پہنچنے نہ دیں یا راستے میں ہی ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے. ہم اس طرح خاموشی سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے خیبر پہنچ جائیں. ایک آدمی کو ساتھ لے لیا جو وہ راستے جانتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے راستے سے لے کے جاؤں گا جو غیر معروف ہے, جسے کوئی نہیں جانتا. وہ راستہ بتاتا رہا, چلتے رہے, سفر کرتے رہے, خیبر کے مقام پر پہنچ گئے. یہودیوں نے دیکھا یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس کو تو ہم آرام سے ختم کر دیں گے. پھر دوسری ان کی ایک سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی جس پر وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ وہ بلندی پر تھے اور مسلمان پستی پر تھے. مسلمان تھے میدان میں اور یہ لوگ تھے پہاڑوں پر, جو قلعے تھے یہ وہاں تھے. اب ظاہر ہے ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے, آپ نیچے ہیں, اس سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ وہ اوپر سے پتھر بھی مار سکتا ہے, وہ تیر بھی پھینک سکتا ہے, کوئی چیز پھینک سکتا ہے, اور نیچے والا اتنی قوت سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان کو اپنے فاتح ہونے پر بڑا یقین تھا کہ مسلمان کبھی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے, ہم تو اوپر بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ایک قلعے میں سارا غلہ جمع کر دیا, کھانے پینے کی جتنی چیزیں تھیں سب ایک قلعے میں جمع کر دیا, اور وہ بھی اس کے تہخانے میں, جس میں دودھ, مویشی, جانور, کھجوریں, ستو, گندم, کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب اس قلعے میں تہخانے میں جمع کر دیا. مسلمانوں کو کوئی چیز نہیں ملے گی, بھوکے مریں گے, خود ہی بھاگیں گے, یہ کب تک رہیں گے, کتنا سامان لے کر آئیں گے, آخری سامان ختم ہو جائے گا. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ کا جائزہ لیا, دیکھا کہ ایک قلعہ ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کے دستے بنا اور ان کو تقسیم کر دیا. ایک دستہ بنایا, ایک صحابی کو اس کا سپہ سالار بنایا, تمہیں یہ قلعہ فتح کرنا ہے. دوسرا دستہ بنایا, دوسرے صحابی کو سپہ سالار, تمہیں یہ فلاں قلعہ فتح کرنا. سب کو بکھیر دیا, جنگ شروع ہو گئی. پہلے ایک ایک کی جنگ آپس میں ہوتی رہی، ایک ان کی طرف سے آیا، ایک مسلمانوں کی طرف سے، اس کے بعد پھر گھمسان کا رن پڑا، ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہی ختم ہو گئی، صحابہ بھوک سے بے چین بے قرار، اب جتنا سامان لے کر گئے تھے 1600 صحابہ ساتھ تھے، کب تک سامان چلتا، ایک لقمہ نہیں، ایک کھجور نہیں جسے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے، کیا کریں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا چلو سب حضور کی بارگاہ میں سرکار سے عرض تو کرو، اگر یہی حالت رہی تو ہم لڑیں گے کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے جسے کھا کر ہم بھوک مٹا سکے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا، بھوک سے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، سرکار نے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دی، اے الہ العالمین، یہ تیرے بندے تیرے رسول کے نام کے لیے اور تیری نام کے لیے، تیری عظمت کے لیے، اسلام کے لیے اس میدان میں آئے ہیں، مولا ان کو وافر مقدار میں رزق عطا کر دے، رزق عطا فرما دے، اور سرکار کی دعا تو اسی وقت بارگاہ رب العزت میں قبول۔ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے امان دیں اور میرے اہل و عیال کو امان دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا ذخیرہ جو کھانے پینے کا ہے یہ کہاں ہے۔ دیکھو اللہ نے خود بخود بھیج، سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں امان دی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ تمہارے اہل و عیال کو کچھ کہا جائے گا۔ اس نے کہا وہ جو فلاں قلعہ ہے اس کے تہ خانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور خالی چیزیں ہی نہیں ہیں، مویشی بھی ہیں، جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے بھینس، یہ ساری موجود ہیں، اتنا بڑا قلعہ ہے وہ اور اتنا سامان ہے وہاں پر۔ پس نبی پاک علیہ السلام نے اسی قلعے کی طرف صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے حملہ کیا، قلعہ فتح ہوا، یا تو ایک دن پہلے کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں تھیں، یا اتنی چیزیں تھیں کہ کھانے والے ہی نہیں تھے، سرکار کی دعا، اتنی وافر مقدار میں چیزیں آ گئی کہ ادھر کھجوروں کا ڈھیر ہے تو گندم کا ڈھیر ہے، ادھر گائیں بکریاں کھڑی ہیں، دودھ ہی دودھ ہے، ہر طرف کھانا ہی کھانا ہو گیا، حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک قلعہ القموس جو کافی بلندی پر تھا، صحابہ نے اس کا بھی محاصرہ کیا اور چاہا کہ یہ فتح ہو جائے، لیکن سارے یہودی جمع ہو جاتے، اوپر سے تیر برساتے، پتھر پھینکتے اور الٹی سیدھی چیزیں پھینکتے، مسلمان پھر واپس آ جاتے۔ ایک صحابی کو بھیجا، وہ وہاں تک پہنچے، سارا دن لڑائی ہوتی رہی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، مسلمان واپس آ۔ دوسرے دن سرکار نے پھر بھیجا، سارا دن لڑائی ہوئی پھر مسلمان واپس آ گئے، تیسرا دن ہوا پھر یہی ہوا، قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ جب یہ صورتحال ہوئی، پس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، سنو، کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا، جس کے ہاتھ پر کل یہ قلعہ فتح ہوگا، اور وہ شخص ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت دے دی، اس شخص کے اوصاف بھی بتا دیے، قلعہ فتح ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی، صحابہ بے چین ہو، یہ نہیں کہا ابھی نہیں، کل ہم اسلام کا علم اس کو دیں گے۔ صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی، کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ پر کر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے، اور وہ ایسا شخص ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ بڑی مشکل سے رات گزاری، صبح ہوئی، سب کے سب پہنچ گئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اب سرکار تشریف فرما ہے، رونق افروز ہیں اور سارے صحابہ حضور کے سامنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، سب کی نگاہیں لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی، ابھی ان مبارک اور مقدس لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام ان مبارک لبوں پر آئے گا جس کے ہاتھ پر آج خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ سرکار نے دیکھا، تمام صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں اور نگاہ نبوت علی کو تلاش کر رہی ہیں، حضور حضرت علی کو تلاش کر رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، ابھی نام آئے گا ان لبوں پر۔ اور سرکار نے سارے صحابہ کو دیکھا، فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، تکلیف ہے، کہاں ہیں؟ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے۔ اب ایک آدمی جس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو ظاہر ہے آنکھیں کھول بھی نہیں سکتا، اور آنکھیں جو نہ کھول سکے وہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ جنگ لڑنا تو دور کی بات ہے، وہ چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل، لیکن رسول کی شان دیکھو، جن کی آنکھیں دکھ رہی ہیں انہی کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، بلا والے کو کہاں ہیں؟ ایک صحابی گئے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پکڑا اور آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے لائے، سرکار نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اچھا، سرکار نے لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ علی کہتے ہیں لعاب دہن کا آنکھوں میں لگنا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آنکھیں کب درست ہوئی، ساری تکلیف دور ہو گئی اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھیں کیسے درست ہوئی، اور یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی دکھی بھی تھی یا نہیں دکھی، اتنی صحیح ہو گئی، نظر آنے لگا۔ پھر سرکار نے علم حضرت علی کو عطا فرمایا، علی یہ اسلام کا علم لو اور جاؤ، جا کر حملہ کرو، لیکن دیکھیے احتیاط دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، علی جب تم وہاں پہنچنا پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، پہلے دعوت اسلام دینا، اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کریں پھر ان سے جنگ کرنا، انشاءاللہ آج یہ خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ غور کرو، علی جب اٹھے اور علم لے کر اٹھے ہوں گے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے جوش اور جذبے کی کیا کیفیت ہوگی۔ جس سپہ سالار کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل جائے اس کی کیا کیفیت ہوگی، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، فتح کی بشارت پہلے مل گئی ہے، اور بشارت کسی عام انسان نے نہیں دی ہے، اللہ کے حبیب نے دی، کہ جن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جو زبان سے نکل گیا وہی حق ہے، جو حق ہے وہی رسول کی زبان سے نکلتا۔ غور کرو، مولا کائنات کس جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھے ہوں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جا رہے ہیں، علی کے ساتھ تمام صحابہ ہیں، علی اکیلے نہیں جا رہے ہیں، رسول کی دعا اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، رسول کی بشارت اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جا رہے ہیں۔ کافروں نے اوپر سے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اس سے رک جائیں گے، یہ بڑھتے رہے، انہوں نے تیروں کا مہ برسا دیا، اس سے رک جائیں گے، علی پھر بھی نہیں رکے، بڑھتے رہے اور سینے قلعے کے دروازے پہ جا کر آپ نے دم لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سیلاب کی طرح چلے آ رہے ہیں، یہ تو طوفان کی طرح چلے آ رہے ہیں، ڈر کے مارے دروازے بند کر دیے، قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ ظاہر ہے جب دروازہ بند ہوا تو مجبوراً حضرت علی کو رکنا پڑا۔ ایک آدمی نکلا وہاں سے، اس نے کہا کون ہو تم؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا میرا نام مرہب ہے، بڑا طاقتور، لمبا چوڑا یہودی، اور اس نے ذرہ بکتر اپنے جسم پر پہنا ہوا، لوہے کا لباس جس پر تلوار اثر نہ کرے، اور اوپر لوہے کا خود جیسے ٹوپی ہوتی لوہے کی، ایسی پوری پہنی ہوئی جس میں صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح وہ اپنے جسم کو چھپا کر، حفاظت کر کے، لوہے کے خول میں گویا لپٹ کر پھر حضرت علی سے مقابلے میں آیا، اور حضرت علی کی شان یہی تھی کہ جو بھی مقابلے میں آیا کبھی واپس نہیں گیا, سیدھا جہنم میں گیا. تلوار تہراتا ہوا آیا, کہا پہلے مجھ سے مقابلہ کرو, فرمایا آ جاؤ. اس نے سوچا کہ میں تو لوہے کے اس خول میں محفوظ ہوں, اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جسم پر کوئی لوہے کا ایسا لباس نہیں. اللہ کے شیر کسی سے ڈرتا نہیں, وہ تو پہلے ہی بشارت لے کر آئے تھے فتح کی. ان کو ڈر کس بات کا تھا, ان کو خوف کس بات, ان کو تو یقین تھا کہ فتح ہونی ہی ہونی. کوئی دیر لڑائی ہوئی اور آپ یہ سوچتے رہے کہ اس کے تلوار ماروں تو کدھر ماروں, بھئی پورا جسم جو ہے وہ لوہے کے لباس میں, جدھر بھی مارے لوہے ہی لوہا. کوئی دیر آپ دیکھتے رہے, اس نے کئی کاروبار حضرت علی پہ کیے لیکن آپ نے ایک طرف ہو کر اس کے واروں کو ضائع کر دیا. آخر مولا کائنات کو جوش آیا, نعرے تکبیر بلند کی اور اس کے سر پر اتنی شدت کے ساتھ تلوار ماری کہ اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے جسم کے دو ٹکڑے کر گئے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا سپہ سالار مارا گیا, ان کے حوصلے پست ہو گئے, دروازہ بند ہے. انہوں نے سوچا کہ اب کوئی باہر نکلے گا تو اس کی شامت آئے گی. انہوں نے تیر برسائے, پتھر برسائے, پس مولا کائنات جوش میں تھے, صحابہ کو اشارہ کیا آگے بڑھو. جب دروازے پر پہنچے کہ دیکھا دروازہ بند تھا, اللہ کے شیر نے اس دروازے کو جس کو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور 40 بند کرتے تھے, اتنا وزنی قوی ہیکل دروازہ علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر ہلایا اور اس کو پھینک دیا. یا رسول یا علی. امام راضی فرماتے ہیں حضرت علی نے جو درہ خیبر کو اٹھا کر پھینکا, اس قلعے کے دروازے کو اٹھا کر پھینکا, اپنی قوت سے نہیں قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا, اس لیے کہ آپ قوت ربانی کا مظہر بن چکے تھے. ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک دیا. جب انہوں نے دیکھا حیران رہ گئے, ارے یہ انسان ہے کون ہے, ایک ہاتھ سے دروازے کو پھینک دیا. صحابہ اندر داخل ہو گئے, نعرہ تکبیر بلند کیا اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. قیامت تک علی فاتح خیبر کہلائے. یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی تھی اور جو بات سرکار کی زبان سے نکل جائے پتھر کی لکیر ہے, اس کا ہونا یقینی ہے. فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے دیکھا مسجد میں بیٹھے ہیں, سامنے ایک پانی کا پیالہ ہے, روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں, پانی میں ڈالتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, چباتے ہیں, یہاں تک کہ پسینے آ گئے. علی آپ کے اندر اتنی کمزوری کہ سوکھے ٹکڑے آپ چبا رہے ہیں پانی میں ڈال کر اور پھر آپ کو پسینے آ رہے ہیں. ارے ایک طرف تو طاقت کا یہ حال ہے کہ جس دروازے کو 40 آدمی کھولتے ہیں 40 آدمی بند کرتے ہیں آپ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, اور یہاں کمزوری کا یہ حال ہے کہ روٹی کے ٹکڑے چباتے ہوئے پسینے آ رہے ہیں. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دروازے کو میں نے قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا تھا. وہ جسمانی قوت نہیں تھی, قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا تھا. ایسا رعب کافروں پر طاری ہوا کہ سب کے سب بھاگ گئے, مسلمان داخل ہو گئے اور خیبر کا قلعہ فتح ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقع پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا علی وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار مارے گا اور تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے. علی تم اس وقت کیا کرو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کروں, جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند. صاحبان مقام رضا تھے, مرضی مولا از ہما اولا. جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا. جب اس نے ہمارے لیے یہی پسند کیا ہے تو رب کو پسند ہے، وہ علی کو پسند. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی تھی آپ کی شہادت کی. جب مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے، ہر طرف فتنوں کا زور تھا، ہر طرف فتنوں کا زور تھا. ایک فتنہ ادھر سے اٹھ رہا ہے تو ایک ادھر سے، ایک ادھر سے. آپ نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ خلافت کا نظام چلایا. ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں، منافقوں کی کثرت ہے، فتنوں کی کثرت ہے، فتنہ پرور حضرات کثرت کے ساتھ موجود ہیں. ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگا رہے، لیکن پھر بھی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم، حکمت، فہم اور فراست کے ساتھ انتظام خلافت چلاتے رہے. آپ کو معلوم تھا کہ شہادت میرا مقدر، اور ایک مومن کے لیے شہادت ایک بہت بڑی سعادت، اس لیے کہ شہادت کے بعد اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ایک بدبخت جس کا نام تھا ابن ملجم، خارجی تھا، اور یاد رکھیے خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن. ایک ہیں خارجی اور ایک ہیں رافضی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دو فرقے ایسے ہیں جو میری نسبت کی وجہ سے گمراہ ہوں گے. ایک وہ ہے جو مجھے حد سے زیادہ بڑھا دے گا، یعنی جو میرے فضائل ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا، یعنی خدا سے ملا دے گا، اور ایک وہ ہیں جو مجھے حد سے زیادہ گھٹا دے گا، بالکل ہی نہیں مانے گا. یہ دونوں گمراہ ہوں. صحیح وہ ہوگا جو مجھے میرے فضائل کے مطابق مانے گا. رافضیوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا، خدا سے ملا دیا، اور خارجیوں نے بالکل گھٹا دیا، ان کے فضائل بھی نہیں مانے، اعتراضات کرتے رہے، اور خارجیوں نے ہی آپ کو شہید کیا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کسی کو بھی نہ حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، جیسا زبان رسالت سے سنا ویسا ہی مانتے ہیں. الحمدللہ ہم نے حضرت علی کے فضائل کو بڑھایا نہیں ہے، جو جو احادیث میں ہے ویسا ہی بیان کر دیا، اور نہ معاذ اللہ ان کو ان کے فضائل سے گھٹایا ہے. اللہ نے جو فضیلت، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی، جو مقام انہیں عطا فرمایا ہے، اس مقام پر وہ فائد ہیں، اور اس مقام سے کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا. سب سے بڑی بات کہ رسول نے ان سے محبت کی، اور فرمایا جس نے علی سے محبت کی اللہ بھی اس سے محبت کرے. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھے، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھے. تو اب یہ خارجی جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں یقیناً اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی نظر میں وہی محبوب بندے ہیں، وہی پسندیدہ ہیں. تو یہ خارجی جس کا نام تھا ابن ملجم، یہ رات کو مسجد میں آیا، کوفے کی مسجد، کیونکہ حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، وہاں کافی لوگ تھے آپ کے ماننے والے. رات کو مسجد میں آیا اور سو گیا. فجر کے وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو جگاتے ہوئے فجر کے لیے بلند آواز سے مسجد میں داخل ہوئے. فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، سجدے کی حالت میں وہ بدبخت نکلا، اور اس نے دو دھاری خنجر سے، تلوار سے آپ کے سر پر زور سے ماری. آپ کی زبان سے نکلا، فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. حضرت علی کی زبان سے نکلی، کوئی چیخ نہیں نکلی، کوئی آہ نہیں نکلی، کوئی واویلا نہیں کیا، فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ بدبخت تو جہنم میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا، اور جنت میں جانا سب سے بڑی کامیابی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. آپ شہید ہو گئے، اپنی جان قربان کر دی، اور وہ بدبخت شقی ازلی واصل جہنم ہو گئے. ہم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے کارنامے آپ کے سامنے بیان کیے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ صرف یہی نہیں ہے، اختصار کے ساتھ ہم نے اس وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ اس بحر زخار کے چند قطرے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اور ہدیہ عقیدت اور محبت مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہ قبول فرما لیں ان کی مہربانی۔ انشاءاللہ جتنے لوگ اس محفل میں آئے حضرت علی کے فیضان سے خالی نہیں جائیں گے، سب کے سب مستفیض ہو کر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔